لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلوات پڑھیں محمد. عزیزان محترم، جس موضوع کے تحت ہماری مجالس عزا کا سفر جاری ہے، وہ موضوع ہے حسین وارث انبیاء، جس کے ذیل میں ہم نے گزشتہ مجالس عزا میں ان میراثوں کا تذکرہ کیا جن کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء سے لے کر امت کے حوالے کیا. میراث علم، میراث انسانیت اور میراث نجات. انبیاء کے ذات کے وارث نہیں بلکہ انبیاء کے صفات کے وارث، کہ زمین پر انسانیت کا پیغام پہنچانے کے لیے اور انسانوں کو معراج تک پہنچانے کے لیے امام نے کربلا میں قیام کیا. السلام علیک یا وارث آدم و صفوة اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ. کہ کل کی مجلس میں ہم نے اشارہ کیا کہ حضرت نوح سے جو عظیم میراث امام نے حاصل کی وہ ہے کشتی نجات، اور اس کشتی نجات کو امام نے کربلا کی صورت میں، عزاداری کی صورت میں امت کے حوالے کیا. نتیجہ کہ جتنے ہمارے امام بارگاہ ہیں وہ در حقیقت کشتی نجات ہیں، اور عزاداروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کشتی نجات میں سوار ہو جائیں. من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرق و ہوا. جو اس کشتی میں سوار ہو جاتا ہے وہ نجات حاصل کر لیتا ہے، جو اس کشتی سے دور رہ جاتا ہے وہ غرق ہو جاتا ہے. جس طرح حضرت نوح کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر اس کشتی میں نجات کی منزل تک پہنچا دیا، اور جن لوگوں نے اس کشتی کا ساتھ نہیں دیا، کشتی کے ساتھ نہیں ہو پائے، پہاڑ کا سہارا لیا، بلندیوں کا سہارا لیا، مادی چیزوں کا سہارا لیا، وہ ڈوب گئے، وہ غرق ہو گئے، چاہے حضرت نوح کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. رشتہ داریاں، نسبتیں انسان کو نجات نہیں دیتی جب تک کمالات و صفات ہاتھ میں نہ ہوں. یہ کہہ کر کوئی فخر نہیں کر سکتا کہ میں نبی کا بیٹا ہوں تو پہاڑ کے قریب چلا جاؤں گا تو پہاڑ مجھے بچا لے گا، پہاڑ بھی پکار کر کہے گا اگر نبی کی تم نے مخالفت کی ہے تو رشتہ داری تمہیں بچانے والی نہیں ہے. اس لیے نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے بانگ دہل اعلان کر دیا کہ نبی کا سب سے بڑا رشتہ دار وہ جو نبی کا سب سے زیادہ اطاعت کرنے والا ہے. بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ نبی کا سب سے بڑا رشتہ دار وہ جو نبی کا سب سے زیادہ اطاعت کرنے والا ہے, اور چاہے وہ دور کا رہنے والا ہی کیوں نہ ہو, اگر وہ اطاعت گزار ہے تو منیت کی منزل پا سکتا ہے, اگر وہ قریب کا رہنے والا ہو, رشتہ دار ہو, اگر مخالفت کرنے والا ہے تو وہ ابو جہل و ابو لہب کی صورت اختیار کر لیتا ہے. پہاڑ بھی اسے نہیں بچا سکتا. چند لوگوں کو لے کر, حضرت نوح 80 لوگوں کو لے کر نجات کی منزل تک پہنچا دیے, جو مخالفت جن لوگوں نے کی وہ ڈوب گئے. ہماری منزل اب یہاں سے شروع ہوتی ہے. حضرت نوح کشتی سے جب کوہ جودی پر کشتی رکی, اپنے اصحاب کو لے کر آئے, دیکھا کہ ایک درخت کو ٹیک لگائے شیطان بیٹھا ہوا ہے. جیسے آج کی زبان میں کہتے ہیں شیطان ریلیکس کر رہا. کبھی کبھی ایسے منزل انبیاء کی تاریخ میں آئے ہیں, ٹیک لگائے مستی کے عالم میں بیٹھا ہوا ہے. حضرت نوح نے پوچھا کیا ہو گیا؟ شیطان نے کہا آپ نے گناہگاروں کو ڈبو دیا, مخالفت کرنے والوں کو ڈبو دیا, اب میں بیکار ہو چکا ہوں, اب میرے پاس کوئی کام نہیں ہے. حضرت نوح نے پوچھا کوئی نصیحت ہے قوم کے لیے؟ شیطان نے کہا جس صفات کو شیطان بری سمجھتا ہے واقعاً وہ بری ہوتی ہیں. شیطان نے کہا اپنی قوم سے کہہ دو نوح 3 صفتوں سے اپنے آپ کو بچائیں, 1 غرور, 2 حرص, 3 حسد. 3 صفتوں سے اپنے آپ کو بچائیں, 1 غرور, 2 حرص, 3 حسد. غرور نے مجھے آسمان سے زمین پر پھینک دیا, حرص نے آدم کو جنت سے نکلوا دیا, حسد نے قابل کو حابل کے قتل کرنے پر آمادہ کر دیا. حضرت نوح نے پوچھا کہ تو سب سے زیادہ انسان پر کس وقت غلبہ حاصل کرتا ہے؟ تو شیطان نے کہا جب انسان کو غصہ آ جاتا ہے تو اس کے کندھے پر میں سوار ہو جاتا ہوں. حضرت نوح نے کہا میں اپنی قوم سے کہوں گا کہ وہ کبھی غصہ نہ کریں. تو شیطان نے کہا میں اپنے بچوں سے کہوں گا کبھی کسی کو نصیحت نہ کریں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. حضرت نوح نے کہا کہ میں اپنے بچوں سے کہوں گا کبھی غصہ نہ کریں, تو شیطان نے کہا اب بھی نصیحت کرنے والا نہیں ہوں. اس لیے کہ بہترین ذریعہ انسان کو گمراہ کرنے کا تو اسے غصہ دلاؤ. ساری قوم ڈوب چکی تھی 80 لوگوں کے علاوہ, ایک نئی زندگی. کتنا اچھا ماحول تھا وہ کہ نوح ہو, نبی ہو اور 80 لوگ ہوں, گنے چنے لوگ جن کا ایمان مضبوط, جن کا ارادہ مضبوط, جن کا مذہب مضبوط, نبی کے ساتھ رہ کر 80 لوگ. ان لوگوں کی نسل سے بت پرست بنانے والے کا نام ہے شیطان. کبھی کبھی ہوتا ہے انسانی منزل کے پہنچنے کے بعد بے فکر ہو جاتا ہے, اب ہمارا کچھ بگڑے گا نہیں, ہم ہیں اور ہمارا دین, ہم ہیں ہمارا مذہب. وہاں پر شیطان اور شیطان کی اولادیں کام کرنا شروع کر دیتی ہیں. ان لوگوں کی نسل جو آگے بڑی, نئی نسل پر جو کام کیا شیطان نے, اور ان کی نسل جو آگے بڑی بت پرست بننے لگے, بتوں کی پوجا کرنے والے, بتوں کے سامنے سر جھکانے والے, اللہ کی مخالفت کرنے والے. ایک ایسا گروہ بن گیا, اتنا بڑا گروہ کہ پروردگار عالم نے اس گروہ کی ہدایت کے لیے پھر ایک نبی کو بھیجنا پڑا. اس نبی کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. عظیم گروہ جو بتوں کی پوجا کرنے والا. 2 طرح کے بت ہوتے ہیں, ایک جو پتھر سے بنائے جاتے ہیں, ایک جو انسان کے اندر ایک بت بن جاتا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں پتھروں کے بتوں کو توڑنا آسان ہے, دل کے بتوں کو توڑنا مشکل ہے. انا, غرور, مائے کا جو بت دل کے اندر بن جاتا ہے اس کو توڑنا مشکل ہے. شاید اسی بت کی وجہ سے انسان باہر کے بت کو پوچھتا ہے. خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ, خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. سنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. ابھی دنیا میں بت تھے, بت اندر بت بنے ہوئے تھے اور باہر بت بنے ہوئے تھے. ایسے ماحول میں ایک ایسے نبی کی ضرورت تھی جو بت شکن ہو. قرآن کی آیتوں کی تلاوت کیجئے. قرآن مجید نے جو حضرت ابراہیم کو خطاب دیا ہے وہ خطاب بت شکن, یہ بتوں کو توڑنے والے, چاہے دل کے بت ہوں یا دل کے باہر کے بت ہوں, چاہے پتھر کے بت ہوں یا غرور کے بت ہوں, ان بتوں کو توڑنے والی ذات کا نام ہے ابراہیم. ابراہیم بت شکن جو توحید کا پیغام دینے والے. سارے دنیا کے جتنے مذاہب ہیں, جتنے دین ہیں, چاہے یہودی یا نصرانی یا مسلمان, سب کے سب حضرت ابراہیم کا احترام کرتے ہیں. وما کانا یہودین و نصرانی قرآن, حضرت ابراہیم نہ یہودی نہ نصرانی ہے, وہ دین حنیف کے مالک ہیں. سارے جتنے مذاہب ہیں سب حضرت ابراہیم کا احترام کرتے ہیں. اس لیے حضرت ابراہیم نے وہ پیغام جو دنیا کو دیا ہے, توحید کا پیغام اور بت شکنی کا پیغام. 13 سال غار میں رہے, اللہ نے انہیں محفوظ رکھا. 13 سال کے سن میں جب غار سے نکل کر آئے, دیکھا کہ لوگ مصروف ہیں پرستش میں. کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے, کوئی ستاروں کی پوجا کر رہا ہے, کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے. حضرت ابراہیم کی ذمہ داری یہ تھی کہ ان کو سمجھائیں. قریب گئے جو چاند کی پوجا کرنے والے تھے, پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم اس کو خدا مانتے ہیں, چمک رہا ہے ستارہ. حضرت ابراہیم کچھ دیر اس کے ساتھ ہو لیے, کہا چلو دیکھتے ہیں ستارہ کیا کہتا ہے. چند لمحوں بعد جب ستارہ ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم نے کہا یہ تو میرا خدا نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ جو خود ڈوب جاتا ہے وہ ڈوبنے والوں کو کیا بچائے گا. جو خود ڈوب جاتا ہے وہ ڈوبنے والوں کو کیا بچائے گا. اس لیے کسی بزرگ خطیب نے کہا تھا کہ سوائے مولا کائنات کے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم تمہارے قبروں میں آئیں گے. جی آپ لوگ جاگ رہے ہیں. آپ لوگوں سے گزارش ہے ممبر کے قریب آ جائیں. سب مل کے صلوات پڑھیں, محمد و آل محمد. ستارہ جب ڈوب گیا, انی لا احب العافلین, میں ڈوبنے والوں کو پسند کرتا ہی نہیں. جو خود ڈوب جائے وہ ڈوبنے والوں کو بچائے گا کیا؟ سوائے مولا کائنات کے کسی نے نہیں کہا کہ ہم تمہارے سرانے آئیں گے, تمہاری قبر میں آئیں گے. جن کو اپنی قبر کی پڑی ہو دوسروں کی قبر میں کیا آ کر بچائیں گے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. انی لا احب العافلین, پہلا جو امتحان ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا, وہ پیغام توحید کو دنیا والوں تک پہنچا دیا. لا احب العافلین, چاند کے لیے بھی یہی جملہ کہا, سورج کے لیے بھی یہی جملہ کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. جو ڈوب جاتے ہیں, جو غرق ہو جاتے ہیں, وہ دوسروں کو بچا نہیں سکتے ہیں. توحید کا پیغام دیا ہے. 13 سال کے سن میں جب غار سے نکلے تو توحید کا پیغام دیا ہے. پروردگار عالم نے دیکھا کہ اس بندے میں وہ صلاحیت موجود ہے جو امت کی رہبری کر سکے, جو امت کو راہ راست کی طرف بلا سکے. اب یہاں منزل جو شروع ہوتی ہے وہ حضرت ابراہیم کے امتحانات کی منزل شروع ہوتی ہے. پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو, ایک منزل تک ہمارا یہ سفر جائے گا. یہ حضرت ابراہیم کے امتحانات کی منزل شروع ہوتی ہے. کبھی حضرت ابراہیم سے امتحان لیا جاتا ہے, یا کل کی مجلس میں ہم نے جو اشارہ کیا, کبھی حضرت ابراہیم خود امتحان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو امتحان سے بھاگتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو خود امتحان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے امام ہی کیوں, ہمارے امام ہی کیوں امتحان دے رہے ہیں. ان سے یہی ہمیشہ کہا کرتا ہوں, جو پڑھنے والے یونیورسٹی بچہ جاتا اسی سے امتحان لیا جاتا ہے. ڈراپ آؤٹ بچوں سے کوئی امتحان لیتا نہیں ہے. جو یونیورسٹی میں ہے ہی نہیں اسے کون سا امتحان لیا جائے گا. اسی سے امتحان لیا جاتا ہے جو امتحان دینے کے لیے تیار ہو, امتحان حال میں آنے کی قابلیت رکھتا ہو, صلاحیت رکھتا ہو. اس لیے ہمارے اماموں نے سجدہ کیا ہے, پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں امتحان کے قابل سمجھا.
سجدہ کیا کہ تیرا شکر ہے کہ ہمیں امتحان کے قابل, ہم سوال کر ہمارے امام ہی کیوں, ہمارے امام تو سجدہ کر رہے ہیں. تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں امتحان کے قابل سمجھا. کبھی امتحان دے رہے ہیں, کبھی امتحان پروردگار ان سے لے رہا ہے. چار امتحان حضرت ابراہیم نے اپنی زندگی میں دیے کہ وارث کیسے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہو سکتے, پوری توجہ چاہتا میرا عزیز. چار امتحان حضرت ابراہیم نے دیے. پہلا امتحان مال کا امتحان, جو خطرناک امتحان ہوتا ہے. لوگ جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں, مال دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. قرآن مجید نے کہا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا بأموالہم وأنفسہم. پہلے مال کا امتحان ہوگا, پھر نفس کا امتحان ہوگا. وقت ضرورت جو مال ہی نہ دے وہ جان کیا دے گا. پہلے مال کا تذکرہ ہے, پھر جان کا تذکرہ ہے. کب اموال کے ذریعے سے امتحان لیں گے, نفس کے ذریعے سے امتحان لیں گے, لیکن پہلا امتحان مال کا امتحان ہے. لیکن حضرت ابراہیم سے مال کا امتحان یہ نہیں کہ پروردگار حکم دے رہا ہو کہ تم مال راہ خدا میں قربان کر دو, نہیں. حضرت ابراہیم خود امتحان دینے کے لیے میدان میں آ گئے. گوسفند ہے, مویشی ہے, چروا رہے ہیں جنگل میں, صحرا میں, کسی کی آواز حضرت ابراہیم کے کانوں سے ٹکرائی, سبوہن قدوسن رب الملائکۃ والروح. بڑا خوبصورت ذکر ہے یہ, کانوں سے ٹکرائی. یہ جملہ اور یہ ذکر حضرت ابراہیم کو اتنا پسند آیا, قریب گئے اور اس سے کہا کہ ایک بار ذکر اور پڑھو. سبوہن قدوسن, جو نام ہمیں پیارا لگتا ہے وہ بار بار سننے کو دل کرتا ہے. حضرت ابراہیم نے بتایا اگر کوئی نام تمہیں پیارا لگے بار بار سنو, اس لیے کہ اس سننے میں تمہارے دل کو سکون ملتا ہے, اطمینان ملتا ہے, دل کو سکون ملتا ہے. بار بار سنو سبوہن قدوسن, پھر دہرایا حضرت ابراہیم نے سبوہن قدوسن. کہو, کہا کیا دو گے؟ کہ میں مویشی دے دوں گا, آدھی دولت لے لو, ایک بار ذکر کر دو سبوہن قدوسن. پھر دہرایا, پھر کہا پورے مویشی لے لو, بھیڑ بکریاں لے لو, ایک بار اور کہہ دو سبوہن قدوسن. جو نام ہمیں پیارا لگتا ہے اس نام پر ہم خرچ بھی کر سکتے ہیں. نام جو پیارا ہو اس خرچ کرنا یہ بدعت نہیں ہے, بلکہ سنت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. جو نام ہمیں سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے وہ نام علی ہے, اس کے سننے میں کوئی خرچ بھی کر دے تو وہ خرچ اسراف نہیں ہے, بلکہ خرچ عین عبادت ہے. شہزادہ گلریز کا ایک شعر میں نے یہاں کہا تھا شاید گزشتہ سال جب عشرے میں, کہ علی کا نام لبوں کے گلوں پہ رہتا ہے, یہ بادشاہ اکیلا محل میں رہتا ہے. تو اس شعر کو میں نے اپنے شعر میں کچھ اس طرح بدل دیا ہے کہ علی کا نام دل معتبر میں رہتا ہے, یہ آفتاب ہمیشہ سفر میں رہتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. علی کا نام دل معتبر میں رہتا ہے, یہ آفتاب ہمیشہ سفر میں رہتا ہے. حضرت ابراہیم نے مال کی قربانی دی صرف ذکر پروردگار کو سننے کے لیے, کہ کوئی کہے سبحان قدوسن, اس کے کہنے پر انسان مال خرچ کر دے, انسان اپنی دولت خرچ کر دے. یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم کامیاب ابھر کر آئے, کہ اگر زندگی میں کوئی چیز ان کے معنی رکھتی ہے تو وہ ذکر پروردگار ہے, اگر ان کی زندگی میں کوئی چیز اہمیت رکھتی ہے وہ ذکر پروردگار ہے. گویا حضرت ابراہیم نے یہ کہہ کر بتا دیا کہ تم بھی اگر میرے چاہنے والے ہو تو اپنی زندگی کو ذکر پروردگار سے جوڑ دو. کوئی چیز اگر معنی رکھتی ہے ہماری زندگی میں وہ ذکر پروردگار ہے. لا الہ الا اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز قیمتی نہیں ہے, محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز قیمتی نہیں ہے, اور علی ولی اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز ہمارے لیے قیمتی نہیں ہے. ذکر کا فائدہ یہ ہے کہ ثواب بڑھتا چلا جائے گا اور گناہ گھٹتے چلے جائیں گے, ثواب بڑھتا چلا جائے گا اور گناہ گھٹتے چلے جائیں گے. یہ وہ ذکر سے انسان اپنے آپ کو عادی کرے, مصروف رکھے انسان اپنے آپ کو. حضرت ابراہیم کا یہ پیغام ہے, اس کے لیے خرچ کرنا پڑے تو خرچ بھی کر سکتے ہو. مال کا امتحان حضرت ابراہیم نے دیا، جب دوسرا مرحلہ جو حضرت ابراہیم کے لیے آیا وہ ہے جان کا امتحان۔ پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، جان کا امتحان یعنی کیا؟ بتوں کو توڑ دیا حضرت ابراہیم نے، حضرت ابراہیم بت شکن بنے، اور بتوں کو توڑنا آسان بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک حکومت سے ٹکرانا تھا۔ اکیلے حضرت ابراہیم، قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم تنہا ایک امت ایک لشکر تھے، یہ ٹکرا گئے حکومت سے، حکومت وقت نمرود کی حکومت سے ٹکرا گئے، لیکن اپنے عقیدے کا سودا نہیں کیا۔ کبھی کبھی انسان ہوتا ہے نا مجبور ہو جاتا ہے، مصلحت میں آ جاتا ہے، اپنے عقیدے کا سودا کرنے لگتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا اپنے عقیدے کا کبھی سودا نہ کرنا، چاہے جان چلی جائے چلی جائے، لیکن اپنے عقیدے کا سودا نہ کرنا۔ سو بار لے گئی سر بازار مفلسی، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا۔ سو بار لے گئی سر بازار مفلسی، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا۔ میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، نادے علی نے سارا علاقہ بچا لیا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسے مراحل آتے ہیں کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے، وہاں پر اپنے عقیدے کو بچائے۔ کوئی سودا نہیں کہ حضرت ابراہیم نے بتوں کو توڑ دیا، سارے بتوں کو توڑ دیا، اور کہا کہ حضرت کون توڑنے والا کون ہے؟ جب معاشرے میں وقت ضرورت جو نام یاد آتا ہے اچھائی کے عنوان سے، وہی انسان کامیاب انسان ہے، کوئی اور نہیں۔ ایک نوجوان ہے جو ہمیشہ بتوں کے خلاف کہا کرتا تھا، ہو نہ ہو وہی نوجوان، اس کو پکڑو، اسی نے توڑا ہے بتوں کو توڑا۔ سزا کیا ہے؟ کیسے جلا دو۔ سزا کیا ہے؟ اسے جلا دو۔ بتوں کو توڑنے کی سزا جلا دینا ہے۔ اس ذات نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم کو جلا دو، نوجوان ہے، مہلت تو دے دو، فرصت تو دے دو۔ کہا نہیں، جو ہماری حکومت کے خلاف قیام کرے گا اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو جلا دیا جائے گا۔ آگ تیار کی گئی، لکڑیاں جمع کی گئیں، حکم دیا گیا ہر گھر سے لکڑیاں آئیں تاکہ سب شریک ہوں اس کی سزا دینے میں۔ اتنی آگ بلند کی گئی کہ ہوا میں اڑنے والے پرندوں کے پر بھی جل سکتے تھے۔ آگ کا اندازہ کوئی لگا نہیں سکتا، بس روایت یہ کہتی ہے کہ پھینکنے والے ڈر گئے تھے کہیں ان کے ہاتھ نہ جل جائے، اتنی آگ لگائی گئی حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے۔ ان ماں باپ کے دل پہ کیا گزری گئی جنہوں نے 13 سال حضرت ابراہیم کو غار میں پرورش کی، ماں نے پرورش کی ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں، ہر نبی کے پیچھے نبی کی ماں یا نبی کے بہن کا ہاتھ تھا۔ اور یقین یاد رکھیے، اگر جو بھی نبی کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیے، انبیاء کی فہرست میں خاتون کا نام نہیں ہے، لیکن ہر نبی کی زندگی میں خاتون کا کردار رہا ہے، ہر نبی کی زندگی میں رہا ہے۔ 13 سال چھپ چھپ کر کسی بچے کی پرورش کرنا آسان نہیں ہے، یہ ماں کا جگر چاہیے۔ ان کی ماں کے دل پہ کیا ابراہیم کو جلا دیا جائے؟ پھینکا گیا منجنیق کے ذریعے سے حضرت ابراہیم کو آگ میں۔ جب آگ میں جا رہے تھے تو جبرائیل نے پوچھا، یا ابراہیم حل لکا حاجتن، اے ابراہیم کوئی حاجت ہے، مدد چاہیے؟ حضرت ابراہیم نے کہا، ہے لیکن تم سے نہیں ہے، میں ہوں اور میرا خدا ہے۔ آیت اللہ جواد عملی فرماتے ہیں، یہاں پر حضرت ابراہیم گویا حضرت جبرائیل سے کہہ رہے تھے، مجھے امتحان دینے تو دو، دینے سے پہلے کیوں روک رہے ہو؟ کہتے ہیں بعض لوگ امتحان سے بھاگتے ہیں، بعض لوگ امتحان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے زبان بے زبانی سے کہہ رہے تھے، مجھے امتحان میں جانے دو، میں امتحان تو دوں، کیا فائدہ ہے؟ امتحان دینے کے دو فائدے ہیں، جو توحید سے دور ہیں ان کی سمجھ میں آ جائے کہ اگر امتحان دینے کے لیے تیار ہو جاؤ تو امتحان لینے والا بھی تمہارے ساتھ ہو جاتا ہے۔ نتیجہ میں نے مجلس کا دے دیا آپ کے حوالے ہے، اگر تم امتحان دینے کے لیے تیار ہو جاؤ امتحان لینے والا بھی تمہارے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ مجھے بھی پتا چل جائے کہ میرے اندر بھی ایمان کی گہرائی اور پیرائی کتنی ہے، میرے اندر بھی پتا چل جائے کہ مجھے میرے اندر وہ ہے، یہ صلاحیت نہیں ہے۔ آیت اللہ حجت جو قم میں، ایک مدرسے حجت حجتیہ اس کے بانی ہے، उनसे लोगों ने कहा कि आयतुल्ला हैं, मुश्तहद गुजरे हैं। उनसे कहा लोगों ने कि आका दुआ कीजिए क्या कि कहत पड़ा हुआ है, बारिश आ जाए, बारिश का नुजूल हो जाए। लोगों ने कहा तो आयत हुज्जत ने कहा चलिए दुआ करते हैं। जो उनके शागिर्द थे, खास शागिर्द, उन्होंने कहा आका ये आप क्या कर रहे हैं, अगर आप दुआ करें और कबूल ना हो तो क्या होगा। हुज्जत ने कहा दुआ करने तो दो भी, दुआ करने से पहले शक क्यों। अक्सर होता है हम दुआ करने कि मेरी दुआ कबूल होती है कि नहीं होती है, ये अक्सर हमारे जहन में आ जाता है। तो हुज्जत ने कहा मुझे दुआ करने तो दो। तो शागिर्दों ने कहा नहीं आका, अगर आप दुआ करें और बारिश ना हो तो आपका जो इज्तिहाद है उस पर सवालिया निशान लगेगा। अरे मुज्तहिद की दुआएं कबूल नहीं होती, हम कौन होते हैं, और आपके मुकल्लिदीन में कमी आ जाएगी। तो आगा बहजत ने खूबसूरत जुमला कहा मुझे दुआ करने दो, बारिश हो या ना हो कम अज कम मुझे तो पता चल जाएगा कि खुदा की बारगाह में मेरा मकाम कहां पर है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कम अज कम मुझे पता चल जाएगा अल्लाह की बारगाह में मैं कहां पर हूं, कौन से दर्जे में मैं, किस दर्जे पर मैं फायज हूं। इम्तिहान तो देने दो। हजरत इब्राहिम ने कहा जिब्राइल से मुझे जाने दो, मुझे इम्तिहान देने दो, पता तो चले मैं अल्लाह की बारगाह में जो अपने आप को खलीलुल्लाह कहता हूं उस दोस्ती में कोई हकीकत भी है कि नहीं है। इम्तिहान देने दो। जिब्राइल ने सवाल किया, जब हजरत इब्राहिम कोई हाजत बयान नहीं कर रहे थे, रिवायतें कहती है कि जिब्राइल ने बारगाह परवरदिगार में चिल्ला कर कहा परवरदिगार इस बंदे को बचा ले। किसने कहा यह जुमला? जिब्राइल ने चिल्ला कर कहा परवरदिगार इस बंदे को बचा ले, सिवाय इसके रुए जमीन पर तेरा कोई सजदा करने वाला नहीं है, और यह आग में जा रहा है, और यह आग में जा रहा, इसको बचा ले परवरदिगार। जिब्राइल तड़प गए, आवाज कुदरत आई, ऐ जिब्राइल इसबिर, सब्र करो, मेरे बंदे को जाने दो, अपना हौसला दिखाने दो, अपनी जुर्रत दिखाने दो, जब वो पहुंचेगा आग के दरमियान तो मैं आग को गुलजार बना दूंगा। पहले वायदा नहीं कि आग को गुलजार बना दो, तो यार सब कहते हैं अगर आग को गुलजार होना ही तो मैं भी कूद पड़ता। नहीं, पहले हौसला देखा, हिम्मत देखी, ईमान देखा, जज्बा देखा। जब जज्बे में कामयाब, हौसले में कामयाब, ईमान में कामयाब, अकीदे में कामयाब, यकीन में कामयाब हो गए तो परवरदिगार आलम ने कहा मैं हालात को बदल दूंगा। आग का काम है जलाना, लेकिन इब्राहिम जैसा हो तो आग भी गुलजार बन सकती है। इब्तदाए सफर में मौजूदे नहीं दिखाए जाते, इम्तिहान के हाल में किसी की मदद नहीं की जाती, पर्चा है और मैं सवाल करूं तो गुनाहगार, पर्चा लिखूं जब लिखने के लिए बैठूं, जब इन पर्चा लिखकर खत्म हो जाता है उसके बाद मौजूदे का सफर शुरू होता है। अगर हुसैन चाहते तो इशारे से फुरात के रुख को बदल सकते थे, फुरात जो दुश्मनों के दरमियान से गुजर रही थी अगर इशारा करते तो अहले बैत के खेमों के दरमियान से गुजर सकती थी। इम्तिहान के हाल में मदद ली नहीं जाती मौजूजे की, जब इम्तिहान खत्म हो जाता है अब मौजूजात का सफर शुरू हो जाता है। हुसैन कहना चाह रहे थे, लोग रोक रहे थे, लेकिन रोकते रोकते थक गए, जब सल्तनत से जुदा हो गया अब हुसैन कहते चले जा रहे हैं, लोग चुप होते चले जा रहे हैं, अब मौजूजात का सफर शुरू हो गया। इम्तिहान के हाल में मौजूजा नहीं होता, जब इम्तिहान खत्म हो जाता है तो मौजूजा शुरू हो जाते हैं। इम्तिहान दिया हजरत इब्राहिम ने, आग को गुलजार बना दिया, बेखतर कूद पड़ा आतश नमरूद में, इश्क अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम, अभी कूदूं या ना कूदूं, जाऊं या ना जाऊं, यह अक्ल का काम है, इश्क का काम यह है। अगर वो कह देता है कहने वाला बचाने वाला होता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। लोग इसको दीवानगी समझते हैं, लेकिन शरीयत इसे अकीदा कहती है। लोग इसे दीवानगी समझते हैं, शरीयत इसे अकीदा कहते हैं। इल्म ने मुझसे कहा इश्क है दीवानापन। कुछ कठिन शेर भी पढ़ दूं? सब मिलकर सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। इल्म ने मुझसे कहा इश्क है दीवानापन,
عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و زن، بندے تخمین و زن کرم کتابی نہ بن، عشق سراپا حضور علم سراپا حجاب۔ جتنا پڑھتے جاؤ گے اتنے جاہل بنتے جاؤ گے۔ پہلی مجلس میں نے کہا پڑھو، اور آج میں کہہ رہا ہوں جتنا پڑھتے جاؤ گے اتنے جاہل بنتے جاؤ۔ بڑے بڑے سائنسدانوں نے کہا ہے، بڑے بڑے علماء نے کہا ہے کہ علم کے اعلیٰ مدارج پر پہنچنے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے۔ بڑے بڑے علماء نے کہا جی اعلیٰ درجے تک پہنچنے کے بعد پتا چلا کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے۔ اس لیے کہ ایک لمحے کی دیری کسی بیمار کو مار سکتی ہے، کچھ نہیں معلوم ہے۔ استاد ڈاکٹر استاد نے اپنے شاگرد سے پوچھا اگر کسی کو دل کا دورہ پڑ جائے گا تو تم کتنی گولیاں دو گے؟ اس نے کہا چار۔ دو ہی لمحے کے بعد کہا نہیں استاد دو۔ تو استاد نے کہا بیمار مر گیا۔ تم نے جس دن کہا چار اس دن دماغ بیمار گیا۔ ایک لمحے کے لیے ایک تاخیر انسان کی جہالت کا اعلان کر دیتی ہے۔ علم جتنا حاصل کرتے جاؤ جہاں جاہل انسان بنتا، جہاں غرور آ جائے وہ اور بڑا جاہل ہے، جیسے پتا چل جائے میں کچھ نہیں جانتا وہ بہت بڑا عالم ہے۔ علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن، کل میں کتاب ہی نہ بن، کتابوں کے کیڑے اور ہوتے ہیں اور دل کا فیصلہ کرنے والے اور ہوتے ہیں۔ خراسانی نے کہا مولا آپ کے چاہنے والے ہزاروں ہیں لاکھوں ہیں، کتابوں میں آپ کی حدیثیں پڑھتے ہیں۔ تو امام نے کہا کیا میں حکم دوں تو تم عمل کرو گے؟ کہا مولا بتائیے۔ کہا آگ میں کود جاؤ۔ کہا مولا مجھے مارنا چاہتے؟ امام نے کہا ابھی تم علم کے پر تول رہے ہو، عشق کی منزل میں تم داخل نہیں ہو سکے۔ تو کیا کروں؟ کہا رکو اے ہارون مکی، کود جاؤ۔ کود گئے۔ امام نے مثال دی ہے، ہارون مکی کی مثال ابراہیم جیسی ہے جس کے لیے پروردگار عالم نے آگ کو گلزار بنا دیا، جس کے لیے پروردگار عالم نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ تو علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن، عشق نے مجھ سے کہا علم تخمین و زن، بندے تخمین و زن کرن کتابی نہ بن، عشق سراپا حضور علم سراپا حجاب۔ عشق کی گرمی سے ہے ماری کئے کائنات، محبت نہ ہو تو دنیا کا وجود نہ ہو، محبت نہ ہو تو ماں بچے کو پرورش نہ کرے، محبت نہ ہو تو گھر کوئی سازمان ہو سامان میں نہ بدلے، محبت نہ ہو تو معاشرے کے افراد ایک دوسرے سے نہ جڑ پائیں، محبت نہ ہو تو ملک نہ چلے، محبت نہ ہو تو دنیا کی بقا نہ ہو۔ عشق کی گرمی سے ہے ماری کئے کائنات، علم مقام صفات، عشق تماشا ذات۔ علم کہتا ہے صفت کو دیکھتے چلے جاؤ، عشق کہتا نہیں بھائی صفت میں گمراہ رہ جاؤ گے تو پیچھے رہ جاؤ گے، ذات کو ڈھونڈو، ذات کو ڈھونڈو۔ رحیمیت تک محدود ہو کر رہ جاؤ گے تو تم اللہ تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ رحیمیت سہارا ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ علم مقام صفات، عشق تماشا ذات، عشق حیات و مباد، عشق سکون و ثبات۔ علم ہے پنہاں سوال، عشق ہے پیدا جواب۔ جہاں علم سوال کرتا ہے تو وہاں عشق اس کا جواب دیتا ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے لہوے تماشا ہے لبے بام، ابھی سوچ رہا ہے جل جاؤں گا جاؤں یا نہ جاؤں۔ نہیں، امام وقت دے آواز تو سوچا نہیں جاتا، حکم وہاں سے ہے۔ عشق تماشا ذات، علم مقام صفات، عشق تماشا ذات۔ عشق کے ادنا غلام صاحب تخت و نگین، عشق سکون و ثبات، عشق حیات و ممات، عشق ہے سرپا یقین، عشق ہے کل یقین۔ منزل بتا دوں آپ کو، منزل تک پہنچا دوں آپ کو تاکہ عشق سے محظوظ ہو جائیں۔ عشق مجازی نہیں، عشق حقیقی سے اپنے دامن کو آج مضبوط کر لیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں شرع محبت میں ہے عشرت منزل حرام۔ مشکل ہے نا مصرا؟ شرع محبت میں ہے عشرت منزل حرام۔ عشق کی منزل میں انسان کو چلتے رہنا ہے، جو رک گیا وہ مر گیا۔ چلو چلتے چلتے کسی درخت کے نیچے بیٹھ جاؤں، وہ قافلے سے پیچھے رہ جائے گا۔ کشتی اہل بیت رواں دواں ہے، اگر نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کشتی میں سوار ہونا پڑے گا، چلنا پڑے گا، رک گئے تو گئے۔ شر محبت میں ہے عشرت منزل حرام،
عشق میں طوفان حلال، عشق میں ساحل حرام. یہ ساحل پہ کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے کا نام عشق نہیں ہے، سمندر میں غوطہ لگانے کا نام عشق ہے، طوفان میں اپنے آپ کو حوالے کرنے کا نام عشق ہے. عشق میں طوفان حلال، عشق میں ساحل حرام، عشق میں بجلی حلال، عشق میں حاصل حرام. اے علم ہے ابن الکتاب، عشق ہے ام الکتاب. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. عشق ہے، علم ہے ابن الکتاب. ابن الکتاب یعنی آصف برخیا. عشق ہے ام الکتاب یعنی علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. اس منزل تک انسان پہنچ جائے جہاں پر انسان ام الکتاب کے اثرات کو درد کرنے لگے. حضرت ابراہیم نے جان کی قربانی دی، کود پڑے. اگرچہ کود پڑے میں کوئی تساہل ہے، ابراہیم خود کود نہیں پڑ رہے ہیں، ان کو پھینکا گیا ہے. شیر کی مجبوری ہوتی ہے، کبھی کبھی شیر کی مجبوری میں ہر چیزیں جائز ہوتی ہیں. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام آبی. جان کی قربانی دی، ذرہ برابر اپنے وجود میں شک کو آنے نہ دیا. مکمل یقین، انہو ہو الیقین. اس یقین کی منزل پر پہنچے تو اپنی جان کو قربانی دیا. پروردگار عالم نے جان کی قربانی کو قبول کر لیا. مال کی قربانی حضرت ابراہیم نے دی، پروردگار عالم نے کہا قبول ہے. جان کی قربانی دی، پروردگار عالم نے قبول کیا، قبول ہے. تیسری قربانی جو حضرت ابراہیم نے اپنی زندگی میں امتحان دیا ہے، اپنی زندگی میں بارگاہ پروردگار میں، وہ اپنے گھر والوں کی قربانی ہے. یہاں پر آنے کے بعد ہر ایک کے قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. جی، گھر والوں کی قربانی. میں نے پہلی مجلس میں اشارہ کیا تھا، انسان سوچتا بہت ہے، مشورے بہت کرتا، لیکن کرتا وہی ہے جو اس کی بیوی کہتی ہے. حضرت ابراہیم کے لیے حکم یہاں پر، حضرت ابراہیم نے جو قربانی دی ہے وہ یاد رکھیے گا. حضرت ابراہیم نے تاریخ ساز قربانی ہوئے دیے. پروردگار عالم نے کہا کہ جاؤ ایک بنجر زمین، جو غیر زی زر زمین ہے، جہاں پر صحرا ہی صحرا ہے، لوگوں کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، اس دشت میں اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑ کر آؤ. بڑا مشکل مرحلہ تھا حضرت ابراہیم کے لیے. حضرت ابراہیم نے مسلسل دعائیں کی تھی، پروردگار بیٹا بیٹی، بیٹا بیٹی، کوئی بچہ ہو میرے گھر میں. مسلسل دعائیں کی تھی حضرت ابراہیم نے. 100 سال کے بعد پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کی دعا قبول کی ہے. ہمارے ہوتا ہے ابھی دعا کرتے ہیں، دوسرے دن ہمیں رزلٹ چاہیے، دوسرے دن رزلٹ چاہتے ہیں. پروردگار عالم کہہ رہا حضرت ابراہیم کو کہ تم دعا کرتا، دعا کرنا تمہارا کام ہے، کب قبول کرنا میرا کام ہے. 100 سال کے بعد حضرت ابراہیم کی دعا قبول ہوئی ہے. حضرت ابراہیم کی دعا قبول ہوئی، حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی. چھوٹے سے بچے حضرت اسماعیل، اسماعیل اور ہاجرہ کو لے جا کر حضرت ابراہیم کیوں لے گئے، اس کے پیچھے ایک داستان ہے. علماء کے درمیان، فقہا کے درمیان کافی اختلاف ہے. بس یہی جملہ میں کہہ کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں کبھی وہ غلطی نہ کرنا جس کی وجہ سے جھگڑے شروع ہو جائیں. اور یاد رکھیے، ہمارے علماء یہی کہتے ہیں کہ دو گھر کا مہمان ہمیشہ بھوکا ہوتا ہے. کیوں لے گئے، اس کے پیچھے مکمل تاریخ ہے، اجازت نہیں دیتا وقت کی میں تفصیل میں جاؤں. لے گئے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو، چھوڑ دیا. ایک منزل تھی، ایک مقصد تھا، ایک ارادہ تھا کہ وہاں سے ایک نیا ایک سفر شروع کیا جائے. کون سا سفر؟ دین کا سفر، مذہب کا سفر، ایک انقلاب کا سفر ہے. دشت کو آبادی میں بدلنے کا سفر یہ کہ وہاں پر آباد کیا جائے جہاں خدا کا گھر ہے. خانہ کعبہ کی جہاں بنیاد رکھی گئی تھی، وہاں پر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لے آ کر حضرت ابراہیم نے چھوڑ دیا. ایک ماں ہے اور ایک بچہ، کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے. ہو کا عالم ہے، صحرا ہے، گرمی ہے، ریت ہے، اور بچے کو پیاس لگتی ہے. اللہ اکبر. یہاں ماں کا کردار آگے آتا ہے. ماں کے اندر جو تڑپ ہوتی ہے نا، وہ تڑپ بے نظیر ہوتی ہے، اس کا کوئی جواب دنیا میں نہیں ملتا. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کہتے ہیں ماں کے ایک رات کی تڑپ کا جواب تم زندگی بھر خدمت کر کے نہیں دے سکتے. بھولے سے ماں یہ کروٹ لے لیتی تو تم مر جاتے, لیکن وہ اس لیے جاگتی رہے کہ تم بچے رہو. اس کی ایک تڑپ کا تم دے نہیں سکتے. دشت میں بچے کو پیاس لگی, ماں نے دیکھا پانی کہاں پر ہے. جو چکر ماں نے لگائے دو پہاڑیوں کے درمیان, اس کو پروردگار عالم نے عبادتوں میں شامل کر دیا. صفا اور مروہ کے درمیان جو آج ہم سائی کرتے ہیں, وہ سائی ہے حضرت حاجرہ کے درد اور تڑپ کا نتیجہ. ایک ماں کا فعل پروردگار کو اتنا پسند آیا, اس میں عبادتوں میں شامل کر دیا. ماں اور بچہ, بچے نے ایڑیاں رگڑیں دس صحرا میں تو پانی نکل آیا. ماں کی تڑپ کا نتیجہ بچے کے قدموں سے پانی, جسے حضرت حاجرہ نے کہا کہ کہیں اس پانی میں میرا بچہ ڈوب نہ جائے, زم زم. اور یہ نام بھی اتنا خوبصورت بن گیا, رک جا رک جا رک, اور رک اور پانی رک گیا, اور بچے کو اٹھایا, بچے کو پانی پلایا. یہ سفر جو حضرت ابراہیم نے کیا, اور بڑا سخت تھا حضرت ابراہیم کے لیے کہ وہ بچوں, ماں بیوی اور بچے کو چھوڑ کر جب جا رہے تھے, مڑ مڑ کر اس کو دیکھ رہے تھے. یہ امتحان پروردگار تھا, اور اس امتحان پروردگار میں حضرت ابراہیم کامیاب نظر آئے. وہ صحرا جہاں پر بچوں کو اور بیوی کو چھوڑا تھا, وہ صحرا آج مکے کی صورت میں بدل گیا ہے. آج لوگ حج کے لیے جاتے ہیں, جہاں پر خانہ کعبہ کے حضرت ابراہیم نے اسماعیل کے ساتھ مل کر تعمیر کی. وہ سارے افعال اور سارے مناسک جتنے بھی ہم مکے میں انجام دیتے ہیں, ایک گھر کے محبتوں کا نتیجہ ہے. ایک گھر کی محبتوں کا نتیجہ جتنے بھی اعمال ہم انجام دیتے ہیں, مناسک کے حج جتنے بھی ہیں, یا حضرت ابراہیم سے منسلک ہیں, یا حضرت اسماعیل سے ہیں, یا حضرت حاجرہ سے ہیں. قربانی حضرت اسماعیل سے ہے, صفا و مروہ کے درمیان جو سعی ہے وہ حضرت حاجرہ سے. باپ بیٹا اور ماں, ماں باپ اور بیٹا, یہ تینوں سے منسلک سارے عبادتیں حج میں ہم انجام دیتے ہیں. آیت اللہ جواد عملی فرماتے ہیں اگر اللہ نے چاہا کسی گھر میں اتنی فضیلتیں پائی جاتی ہیں کہ مکمل عبادتوں کو یہ گھر کے حوالے کر دے تو کوئی اعتراض نہیں, اگر امامتوں کو گھر کے حوالے کر دے تو ہزاروں سوال شروع ہو جاتے ہیں. ان کے اندر وہ ظرف موجود ہے, پروردگار عالم نے دیکھ کر یہ گھر کے حوالے حج کو کر دیا, اور یہ گھر کے حوالے امامت کو کر دیا ہے. باپ امام ہے تو بیٹا امام اور پوتا امام ہے, وہ گھر امامتوں کے حوالے ہو گیا. یہ گھر کے پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کی قربانیوں کے نتیجے میں اس عبادت کو شامل کر دیا. مال کی قربانی, جان کی قربانی, اور احساس اور اپنے گھر کی قربانی. جو چوتھا مرحلہ آتا ہے وہ اولاد کی قربانی ہے. لیکن اسلام ہم سے جو مانگ رہا ہے وہ اولاد کی قربانی نہیں, اسلام جو ہم سے مانگ رہا ہے وہ مال کی قربانی ہے. جی کبھی کبھی انسان بڑے بڑے جو کام کرتا ہے وہ اسی مال کے ذریعے سے انجام دیتا, ابھی جان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اسلام زندہ ہو گیا ہو ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کسی شاعر نے کہا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, تو دوسرے شاعر نے کہا نہیں اب ہر کربلا کی ضرورت نہیں ہے, اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد. اب ہم سے جو مانگا جا رہا ہے وہ جان کی قربانی نہیں, ہم سے جو چیز مانگی جا رہی ہے وہ مال کی قربانی ہے. آزاداری کی بقا کے لیے, سینٹرز کی بقا کے لیے, رونق کے لیے آزاداری کی, ہماری چیز ہم سے جو چیزیں مانگی جا رہی ہیں وہ مال ہے. امید ہے کہ آپ حضرات اس ماہ عزاں میں مانگنے سے پہلے اگر مال کی قربانی دے دیں تاکہ یہ عزاداری کا سلسلہ جاری رہے, ہم رہیں یا نہ رہیں یہ عزاداری کا سلسلہ رہے. اگر ہماری کچھ تعاون سے یہ عزاداری کا سلسلہ باقی رہ سکتا ہے تو ہمارے لیے بہت بڑی توفیق ہے. یہ یاد رکھیے کہ حسین کسی کے قرض کو اپنی گردن پر نہیں رکھتے, جب لیتے ہیں تو کئی گنا بنا کر پیش کر دیتے ہیں. سینٹر والے آپ کی خدمت میں آئیں گے پانچ منٹ کے لیے, آپ حضرات دل کھول کر اس راہ حق میں تبلیغ آزاداری کے لیے, رونق آزاداری کے لیے آپ مدد کریں. انشاءاللہ یہ کربلا کا سلسلہ, آزاداری کا سلسلہ دن بدن ترقی کرتا چلا جائے گا. سب مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
سب سے پہلے میں گزارش کروں گا تمام مومنین مومنات سے سورہ فاتحہ کے لیے اور تمام مومنین مومنات جو دنیا سے اہل بیت کی محبت کرتے کرتے جا چکے ہیں, وہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات جو اہل بیت کا بہت نہیں رکھتے ہیں اور ان کی فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں, اور جتنے بھی مومنین مومنات یہاں بیٹھے ہیں ان کے محرومین کے لیے سورہ فاتحہ کی گزارش ہے بلند آواز کے ساتھ. میں شکر گزار ہوں یہ والنٹیئرس کا جو تعاون کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, آپ ان کے ساتھ تعاون کیجیے گا. اور سب سے پہلے تو میں آپ کو خوشخبری دے دوں, ہمیں 70,000 کی ضرورت تھی اس سال کے لیے جو محرم کا انہوں نے ریکویسٹ کی تھی فنڈ ریزنگ ڈائریکٹر صاحب آفتاب بجانی صاحب نے, جو ان کا ٹارگیٹ تھا 70,000, لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کل تک جو ہے ہمارے 25 تھے اور آج 55,000 ہو چکے ہیں مومنین مومنات کو بات کیا.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
ابھی مجھے بھی شرم آ رہی ہے آپ لوگوں کے پاس مانگنے کی, آپ کا ٹائم لینے کی. اب یہ جو ٹائم مجلس جو روکی گئی ہے اس کا مقصد بہت عظیم مقصد ہے, تھوڑی دیر کے لیے مجلس جو رکی ہے عظیم مقصد یہ ہے کہ فیوچر کی مجلسیں فیوچر کے پروگرام جاری اور ساری رہیں. ابھی آپ کے ہاتھ میں ہیں, اگر آپ چاہیں تو یہ ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ سینٹر جو ہے ان کا اخراجات جو ہے یہ سب آپ لوگ ہی کرتے ہیں, آپ کا تعاون ہمیشہ سے رہا ہے, اس بار بھی چاہیے, ہر سال رہتا ہے, ہر وقت رہتا ہے, اسپیشلی محرم اور رمضان میں تو رہتا ہی رہتا ہے آپ لوگوں کا تعاون. کچھ لوگ بتا دے دیتے ہیں, کچھ لوگ بغیر بتا دے دیتے ہیں, اسے کچھ فرق نہیں پڑتا, شرمانے کی بات نہیں ہے. اگر آپ میں سے کوئی بھی 15,000 کم ہے, اگر آپ کو میں سے کوئی بھی اگر ایک مومن اگر 15,000 دے دیں, یہاں پہ ماشاء اللہ کافی ڈاکٹرز بھی ہیں, انجینئر بھی ہیں, بزنس مین بھی ہیں, آئی ٹی اسپیشلسٹ بھی ہیں, ایکسپرٹیزن سب ہیں یہاں پہ ماشاء اللہ. تو کوئی بھی اگر ایک مومن 15,000 دے دیں, مومنات میں سے بھی اگر مومنات میں سے بھی اگر کوئی 15,000 دے دیتا ہے تو ہم اپنا ٹائم یہاں پہ زیادہ نہیں لگائیں گے. اس وقت ٹائم آؤٹ جو ہے مولانا کو نہیں دیا گیا ہے, ٹائم آؤٹ ہمیں اور آپ لوگوں کو دیا گیا ہے. ابھی آپ کے ہاتھ میں لمیٹڈ ٹائم کی, اگر آپ چاہیں کوئی بھی اگر اس لیے کہ لاسٹ ایئر بھی دینے والوں نے 25,000 بھی دیے, 20,000 بھی دیے, ابھی بھی کچھ مومنین نے مجھے 5,000 بھی دیے, صرف 15,000 چاہیے. اگر 15,000 دے دیں تو میں کسی اور کو نہیں کہوں گا. ہے کوئی یہاں پہ کوئی مومن جو 15,000 دے دے؟ مجھے پتا ہے آپ ہیں, لیکن یہ ہے کہ صرف آپ کو یہ ہے کہ ہاں کہنا ہے. آپ ہمیشہ سے دیتے رہے ہیں, اور اب جیسے انہوں نے کہا ہے کہ مولا حسین کبھی کسی کا قرض نہیں رکھتے, آپ کو واپس ملے گا اور اس سے کہیں زیادہ ملے گا. ہے کوئی 15,000 کے لیے؟ اگر 15,000 کے لیے نہیں ہے تو میں گزارش کروں گا 10,000 کے لیے تک کوئی کھڑا ہو جائے. 10,000 کے لیے کوئی ہے؟ ابھی آپ نے جیسے محرومین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھا, آپ نے ان کو تحفہ دیا, کم از کم آپ کے محسن مرحومین, آپ کے رشتہ دار, آپ کے فیملی ممبرس, آپ کے دوست, انہیں کو جو ہے آپ ہدیہ کر سکتے ہیں. جو بھی اگر آپ مولا حسین کو دے دیں گے ان کے نام سے دے دیں, چاہے ان کو بھی ملے گا آپ کو بھی ملے گا, اس کا سو ان کے لیے کر سکتے ہیں. اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے وہ انتظار کر رہے ہیں آپ لوگوں کا, آپ لوگوں کے فنڈس کا, آپ لوگوں کی دعاؤں کا, اور آپ جو بھی یہاں کریں گے ان کے لیے. 10,000 اگر آپ کوئی کر سکتا ہے, آپ میں سے بھی اگر کوئی اگر کر دیں یہاں پہ
پلٹ کرا لیں,
پیج کرنا ہے آپ کو, ابھی دینا کچھ نہیں, پیج کرنا ہے آہستہ آہستہ دیتے رہیے گا. جو جتنے بھی والنٹیئرس کھڑے ہوئے ہیں ان کے پاس پلیٹ فارم ہے, آپ کو صرف اپنا نام لکھنا ہے, ٹیلی فون نمبر لکھنا ہے, اور آپ کو ایک اماؤنٹ لکھنی ہے. چلے مجھے 5,000 کر کے 3 اگر مومن مل جائے وہ بھی چل جائے گا. ہے کوئی 3 مومن 5,000 دے دیے؟ بہت شکریہ. 2,000 کے لیے آپ کا بہت شکریہ.
اللهم صل على محمد.
محمد.
کوئی اور ہے جو 2000 بھی کر سکتا ہے؟ ان کا کم از کم یہ ہے کہ موٹیویشن ہوگا اور ایک دوسرے کو دیکھ کر. اتنا شرمانے کی بات نہیں ہے. 2000 کے لیے اگر آپ کچھ مانگیں گے مل جائے پلیز. یہ وہاں مل جائے. اللهم صل على محمد کوئی اور مومنی ہے 2000 کے لیے پلیز. یہ دیکھیں یہ جو ہے آپ دے رہے ہیں مولا کو دے رہے ہیں اور آپ کا یہ پیسہ کہیں بھی ضائع نہیں ہوگا. اس سے پہلے بھی آپ نے دیا ہے اور آپ کو پتہ ہے آپ کو واپس ملا ہے. اور اگر آپ کو نظر نہیں بھی آیا ہے تو یہ ہے کہ آپ کو قبر میں سب نظر آئے گا, سب ملے گا آپ کو. ہاں کیوں نہیں ملے گا, دیکھا آپ کا ٹائم اچھا گزرے گا وہاں پر, آپ کو عذاب سے بچیں گے. نہیں جب بھی جائیں گے تو ایسی بات آپ کو پتا ہے نا, سکون سے آپ رہیں گے. کم از کم یہ سب چیز آپ کے کام آئے گی کیوں مولانا؟ صحیح ہے. دیکھیں 9000 کی کمی اگر جلدی کر دیں تاکہ مولانا کے پروگرام ہم لوگ یہ مجلس کو کنٹینیو رکھیں. سسٹرس ہیں کوئی سسٹرس؟ اچھا آن لائن میں جو بھی یہ مجلس سے سن رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ مومن کی ویب سائٹ پہ جا کے بھی پلیچ کر سکتے ہیں. یہی ہے کہ اگر چاہیں تو مجھے فون کر کے یا مجھے ٹیکسٹ کر کے اپنا نمبر چھوڑ دیں. میرا نمبر ہے 972-880-1112. تو اب یہ ہے کہ مجھے بھی ٹیکسٹ کر دیں آن لائن اگر آپ جو بھی جس کو بھی میسج بھی جا رہے تو. دیکھیں صرف 9000 کی کمی ہے. آپ لوگ اپنا وہاں پہ سسٹر سائڈ سے اور انگلش سائڈ سے ابھی انہوں نے تھوڑی دیر میں 18000 جمع کی. آپ لوگ یہاں پہ 15000 نہیں جمع کر پا رہے ہیں. 2000 کے لیے اگر کوئی ہے تو پلیز آپ بتا دیجیے. کوئی اور ہے؟ چلیں 1000 کر کے اگر بڑھ دیں تاکہ یہ کہ نو مومن مل جائے, مومنات مل جائے تاکہ یہ کہ 9000 کمپلیٹ کر سکے ہم لوگ. مجھے صرف ایک سوال ہے آپ لوگوں سے. آپ لوگ ظاہر سی باتیں روڈ پہ تو رہتے نہیں ہیں, گھر پہ ہیں, ہاؤسز آپ کے اپارٹمنٹ ہیں, آپ مارگیج بھی دے رہے ہیں, نہیں تو رینٹ دے رہے ہیں, الیکٹرک کا بل دے رہے ہیں, سب خرچہ ہوتا ہے نا. یہاں پہ بھی آئیے مولا کا گھر ہے, اب یہاں پہ بھی کون دے گا بھائی؟ گورے آگے دیں گے کیا؟ یہاں پہ بھی دے ہی رہے نا. یہاں پہ ہم ہی دے رہے ہیں, ہمارے ہم استعمال کرتے ہیں, ہمیں دینا ہے. الیکٹرک کا بل ہے, انشورنس ہے, پکڑا جاتے ہیں. اب یہ ہم مولانا کو بلاتے ہیں
یا علی مدد
آن لائن. صرف 6000 کی کمی ہے, اگر آپ لوگ پلیز اس کو کرتے ہیں تاکہ یہ کہ ہم اپنا پروگرام جو ہے جاری کر سکیں. مجھے پتہ ہے دے دیں گے, اگر میں یہاں سے چلا بھی جاؤں گا تو یہ 2 دن اور ابھی عاشورہ کی رات تک بھی دے دیں گے. دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں ہمیں, مجھے پتہ ہے آپ لوگ دیں گے. لیکن اگر ابھی آپ فارغ کرتے ہیں ختم کرتے ہیں تاکہ ان کا ٹارگیٹ ہو جائے پورا اس سال کا. صرف 6000 کی کمی ہے. لیڈیز میں سے کوئی پوچھ سکتے ہیں؟ لیڈیز میں کتنے جمع ہوئے؟ مومنی صرف 6000 کا سوال ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے پورا سال سال جو ہے ہماری تین ہزار کے لیے جو ہے آپ مولانا بھی ٹائم خراب کر رہے ہیں, اپنا بھی ٹائم خراب. ایک ایک ہزار کے 3 دے دیں یا 500 کے لیے اگر آپ لوگ رات کھڑا کر دیجیے. شرمانے کا کیا ہے, میں مولا کو دے رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے آپ سارے پیسے آپ کو واپس مل جائے گا
انشاءاللہ.
جی 500 ہے. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. 5 آدمی اور 6 سے 500 کے لیے. مجھے اندازہ ہے کافی مومنین جو ہے وہ نہیں فل آؤٹ کر رہے ہیں, ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے آلریڈی کمٹمنٹ کر دیے ہیں پارکنگ لاٹ میں. کچھ دنوں پہلے کر چکے ہیں. کچھ مومنین جو ہے ان کی اپنی مجبوریاں ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کو گزارش ہے کہ یہ صرف 2500 کا سوال ہے, اگر آپ ختم کر لیں تاکہ ہم اپنے پروگرام کو جاری کر سکیں. सिर्फ 2,500 चाहिए, अगर आप लोग प्लीज पांच आदमी चाहिए, मैं 500-500 दे लिए, और वो भी आप कभी नहीं दे रहे, जब आपके पास जब आपको मौका होगा देने का दे दीजिएगा, ऐसा ऐसा करके दे दीजिएगा। अच्छा, अब ये है कि 2,500 जमा तो करने हैं, अगर आज नहीं होंगे और आखिर की रात तक हम जाएंगे नहीं,
लेडीज में काउंट हो रहे हैं, बढ़ जाएंगे तो वापस कर देंगे।
अभी आप लोगों से गुजारिश है, आप जितना देना चाहें, जो भी देना चाहें, चाहे $1 दें, $2 दें, $10 दें, $100 दें, $50 दें, $200 दें, जो भी दें, आप लोग हाथ खड़ा कर दें, लेकिन प्लीज मौला के नाम आज दे दें, जो भी जितना देना चाहे आप हाथ खड़ा करें, हमारे वॉलंटियर्स आपके पास आ जाएंगे। वो है कुछ $200, $100, $300 के लिए, $50 के लिए, कोई मालूम? हाँ, कोई $10, $50, $25, $100 उसके लिए तो कम से कम आप मदद कर सकते। अगर आपने पहले दे भी दिया है तो दोबारा दे दें। मोमिनीन देखे हैं आप, गुजारिश कर रहे हैं आपसे बार बार, आप लोग प्लीज क्षमा दीजिए, आप लोग प्लीज ताउन करें हमारे साथ। और आपको पता है कि यहाँ पे हमारे ये प्रोग्राम रोजाना ही चल रहे हैं और ये पूरा मुहर्रम सफर रबी अव्वल चलता रहेगा, उसके लिए अखराजात हैं, अलेमिजन आएंगे, इस्लामी स्कॉलर्स आएंगे, हर जगह से हम बुला रहे हैं, टिकट का खर्चा है, होटल रहने का खर्चा है, दूसरे अखराजात हैं, तो वो कैसे होगा बताइए? सिर्फ 1,500 चाहिए अभी, वो कैसे होगा? वो आपके ताउन से हो सकता है, अगर आप ताउन करेंगे उसी से होगा, से पहले भी आप करते हुए हम कहां से करेंगे बताइए? मैं जितना हमारा टारगेट था उसे 500 ज्यादा हो गए, और मोहम्मद वाले मोहम्मद
यहाँ पर कुछ और पैसा आ रहा है अभी।
मैं एक बार और गुजारिश करूंगा मोमिनी मोमिनात से, सूरह फातिहा की, जिन मोमिनी मोमिनात ने शेयर किया हमारे साथ इस मकसद हुसैनी के लिए, उनके मरहूमिन के लिए, जो ना कर पाए, ना कर सके, उनकी मजबूरी थी, उनके मरहूमिन के लिए, जो मोमिनीन मोमिनात यहाँ बैठे हैं उनके मरहूमिन के लिए बुलंद आवाज में सलवात के साथ सूरह फातिहा।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली मुहम्मद।
आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा आप लोगों को बहुत बरकत दे और जज़ा दे, और इंशाल्लाह
तहफ्फुज़ आज़ादारी और आज़ादारान इमाम मज़लूम की सलामती के लिए बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। ऐसी सलवात से फिर मजलिस का आगाज़ नहीं होगा, बुलंद तरीन आवाज़ में सलवात पढ़े मोहम्मद। मैं यहाँ पर ये भी फुर्सत से फ़ायदा उठाना चाहता हूँ कि जितना आपने चंदा दे दिया सेंटर्स की आबादी के लिए और हयात के लिए, ज़िम्मेदारों ने आपका शुक्रिया अदा किया, तो मैं आप लोगों का مومنین اور مومنات ڈیلاس کا مومن سینٹر کے جو مومنین اور مومنات ہیں جنہوں نے مجھے مسافر کو غریب کو اپنا بھائی اپنا بیٹا سمجھ کر دعاؤں میں یاد رکھا، میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ وعدہ کرتا ہوں شرمندہ ہوں، یہ احسان میرے گردن پر رہے گا۔ میں نے اپنے گھر والوں سے بھی کہا، میری ماں نے آپ کا شکریہ ادا کیا ہے، میرے گھر والوں نے آپ کا شکریہ ادا کیا، میرے بچوں نے آپ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اور میں نے ماں سے یہی کہا ایک جملہ کہ جب وہ پریشان تھی، جب ممبر پہ مجھے نہیں دیکھا انہوں نے پریشان ہو گئے کہ کہاں مولانا کیا ہو گئے، یہ تو گئے تھے مجلس میں پڑھنے کے لیے، مجلس ہی میں نہیں ہیں، تو پریشان پریشان جب ہو گئے تو میں نے یہی جملہ ان سے کہا کہ مجھے وطن سے زیادہ جہاں پیار ملا ہے وہ ڈیلس ہے۔ یقین مانیے اس غریب کو غریب کربلا کے صدقے میں آپ نے غربت کا احساس ہونے نہیں دیا۔ ایک بہت بڑا مرحلہ آتا ہے انسان کی زندگی میں، میں نے بہت گریا کیا ہے تنہائی میں، میں اس کو بتا نہیں سکتا، بس دعاؤں میں آپ کو یاد رکھوں گا اور یہ وعدہ کروں گا جب تک سانس میں سانس رہے بدن میں حیات رہے آزاداری سے جڑا رہوں گا، اس لیے کہ جو زندگی انسان کو ملتی ہے وہ آزاداری کے صدقے میں ہے، تو حیات بھی آزاداری کی رونق اور تحفظ کے لیے خرچ ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ اپنی سلامتی کے لیے، مومنین اور مومنات کی سلامتی کے لیے، جو بیمار ہیں ان سب کی صحت یابی کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وہ ہو گئی حدیث قصہ اور یہ ہو گئی دعائے کمیل۔ اب مجلس کا آغاز ہو رہا ہے، اب مجلس کا آغاز آ رہا ہے، تو کچھ دیر ہو جائے تو معافی چاہتا ہوں کہ ہم آپ کا مجلس کا آغاز کر رہے ہیں، اس لیے کہ جب فاصلہ ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ تو پھر ہمیں آیت پڑھنی پڑے گی۔ حضرت ابراہیم سے پروردگار عالم نے امتحانات لیے، مال کا امتحان، جان کا امتحان، جذبات کا امتحان، کہ گھر والوں کو وہاں چھوڑ آئے جہاں کوئی نہ تھا۔ تین امتحانات کے بعد حضرت ابراہیم سے جو عظیم امتحان اب پروردگار لے رہا ہے حضرت ابراہیم کے ایمان اور یقین کو آزمانے کے لیے، وہ یہ کہ اے ابراہیم، ہم نے تمہیں خواب دکھایا ہے کہ تم اپنے بچے کو ذبح کر دو۔ یہ وہ مرحلہ ہے جو حضرت ابراہیم بے نفس نفیس اس امتحان کے لیے مقتل میں آ رہے ہیں۔ وَنَادَيْنَاهُ اِبْرَاهِيمَ، اے ابراہیم، جب اسماعیل اس قابل بن گئے کہ تمہارا سہارا بن سکیں، تمہارے ساتھ چل سکیں، تمہارا ہاتھ بٹا سکیں، تم اپنے ہاتھوں سے اسماعیل کو ذبح کرو۔ فَلَمَّا بَلَغَ السَّعْيَ، اے جب طاقتور بن گئے اسماعیل، تو لے گئے حضرت ابراہیم اسماعیل کو، جب لے جا رہے تھے تو پوچھا، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، تمہارا کیا نظریہ ہے؟ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى، تم کیا کہتے ہو، کہیں زبردستی نہ ہو جائے، اس لیے کہ امتحان زبردستی نہیں لیا جاتا، امتحان انسان کے اختیار سے لیا جاتا ہے، اس کی آزادی سے لیا جاتا ہے۔ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى، بیٹا بتاؤ تمہارا نظریہ کیا ہے؟ حضرت اسماعیل نے کہا، اس دلیر باپ کا دلیر بیٹا تھا، معصوم باپ کا معصوم بیٹا تھا، اس نے بے بانگ دہل اعلان کیا، افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، بابا آپ نے جو خواب دیکھا ہے وہ کر دکھائیے، جو کچھ آپ نے دیکھا ہے، اللہ کے حکم کو سنا ہے، اس پر عمل کرو، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، تو مجھے بہت جلد صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے، اس لیے کہ میں گلہ نہیں کروں گا، میں شکوہ نہیں کروں گا، زیر تیغ جو صبر کرے اسے اسماعیل کہتے ہیں، جو زیر تیغ شکر ادا کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ جو صبر کرے اسے اسماعیل کہتے ہیں، جو شکر ادا کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ اس امتحان میں کامیاب نکلے حضرت ابراہیم، تو پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کو خطاب سے نوازا، عہدے سے نوازا، کمال سے نوازا، فلما فإذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات فأتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال ان لا ینال عہدی للظالمین۔ حضرت ابراہیم نے جب ہر امتحان میں کامیابی کا ثبوت دیا تو پروردگار عالم نے کہا کہ تم امتحانات میں کامیاب ہو گئے، جو آخری مقام ہے انسان کی بلندی کا وہ ہے امامت، جو آخری خطاب ہے جو انسان کو روئے زمین پر دیا جاتا ہے وہ ہے خطاب امام، ہم تمہیں امام بنا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے امامت کا خطاب لیا تو فوراً بچے یاد آئے، پروردگار میرے بچے، کیا یہ امامت کا خطاب صرف مجھ تک منحصر ہے یا میرے بچے بھی امام بنیں گے، کیا وہ بھی امام بننے کے قابل ہوں گے؟ آواز قدرت آئے گی، ان کے اندر بھی اگر صلاحیت ہے تو وہ بھی امام بنیں گے، لیکن یاد رکھو ظلم کرنے والا کبھی امامت کے عہدے تک نہیں پہنچ سکتا، ظالم کبھی امام نہیں بن سکتا، چھیننے والا کبھی امام نہیں بن سکتا، جلانے والا کبھی امام نہیں بن سکتا، لوٹنے والا کبھی امام نہیں بن سکتا، قتل کرنے والا کبھی امام نہیں بن سکتا۔ امام وہی بن سکتا ہے جو لٹا کر خوش ہو جائے، امام وہی بن سکتا ہے جو بچا کر خوش ہو جائے، امام وہی بن سکتا ہے جو خود بھوکا رہے لیکن سماج میں کسی کو بھوکا رہنے نہ دے، جو روٹیاں چھین کر کھا لیتے ہیں وہ امام نہیں بنتے، جو بھوکے رہ کر روٹیاں تقسیم کرتے ہیں وہ امام بنتے۔ ظلم چاہے جیسا بھی ہو جس انسان کے اندر آ جائے وہ امام نہیں بن سکتا۔ علامہ اقبال نے کہا، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔ امامت کے مقام کو سمجھنا ہو تو صاحب اسرار بننا پڑے گا، راز سے واقف ہونا پڑے گا، یہ کون سا عہدہ ہے جو انسان اس عہدے پر پہنچنے کے بعد وہ سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔ وہ امام نہیں ہے جو تجھے باغ دکھائے، وہ امام نہیں جو تجھے دن میں تارے دکھائے، وہ امام نہیں ہے جو تجھے جنت دکھا کر خوش کر دے، وہ امام وہ ہے جو تجھے فخر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ امام وہ ہوتا ہے جو فخر دے تجھے، فقیری میں لے آئے لیکن تجھے تلوار بنا دے، وہ ایسی تلوار بن جاتا ہے جو معاشرے میں ظلم دیکھتا ہے تو ظلم کے خلاف قیام کرتا ہے۔ وہ امام نہیں ہے جو امت کو بکھیر دے، وہ امام نہیں ہے جو اختلاف ڈال دے، وہ امام نہیں ہے جو تفرقہ ڈال دے، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ بادشاہت اور ہے، امامت اور ہے۔ بادشاہت نسلوں میں منتقل ہو سکتی ہے، امامت نسلوں میں منتقل نہیں ہو سکتی۔ امامت کے لیے کمال چاہیے، امامت کے لیے فضیلتیں چاہیے۔ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے، جو ممبر پر بیٹھ جائے وہ بادشاہ، جو کرسی پر بیٹھ جائے وہ خلیفہ نہیں، جو بیٹھ جائے وہ خلیفہ نہیں، جو صلاحیت رکھتا ہو نہ بھی بیٹھے وہ خلیفہ ہے۔ یہ تصور امامت پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کے لیے پیش کیا، انی جاعلک للناس اماما۔ چار امتحان حضرت ابراہیم نے دیے، مال کا امتحان، جان کا امتحان، جذبات کا امتحان، اولاد کا امتحان، چاروں امتحانات میں حضرت ابراہیم کامیاب ہو گئے، لیکن فرق صرف اتنا ہے حسین وارث ابراہیم، وہ چار امتحان چار الگ الگ مرحلوں میں دیا، لیکن چاروں امتحان کو جس نے ایک ہی منزل پر دیا ہے اسے حسین کہتے ہیں۔ بہت فرق ہے۔ کعبہ دھیرے دھیرے تعمیر ہوا ہے، کربلا ایک دن کی تعمیر کا نتیجہ ہے۔ کعبے کے بانی ہے ابراہیم اور کربلا کے بانی ہے حسین، ہر دن صبح کعبہ کربلا کی طرف رخ کر کے شکر ادا کرتا ہے کہ میری بقا کے لیے جس نے زندگی میں اہم رول ادا کیا اس انقلاب کا نام ہے انقلاب کربلا۔ اس لیے کہ بنانا آسان ہے بچانا مشکل ہے، بنایا ابراہیم نے تو بچایا حسین نے۔ خواب تھا وہ ابراہیم کا اور اس خواب کو تعبیر دینے والی ذات کا نام ہے حسین۔ اس لیے جوش مالی آبادی نے کہا فروغ داغ جگر مہر و ماہ پا نہ سکے وہ عشق ہی نہیں کونین پر جو چھا نہ سکے, فروغ داغ جگر مہر و ماہ پا نہ سکے وہ عشق ہی نہیں کونین پر جو چھا نہ سکے. خلیل نے بھی نہ پایا عروج عزم حسین, بنایا کعبہ مگر کربلا بنا نہ سکے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. بڑا مشکل ہوتا ہے کربلا تعمیر کرنا, اس کے لیے امتحانات پہ امتحانات دینے پڑتے ہیں. چاروں امتحانات کو ایک ہی منزل پر دینے والی ذات کا نام ہے حسین. ایک عصر ہے جو ہر عصر پر بھاری ہے وہ عصر عاشور ہے. ایک دن جو صدیوں پر بھاری ہے وہ کربلا کا عاشور کا ایک دن. اس کا مقایسہ دنیا کی کسی تاریخ سے نہیں کیا جاتا. سارے نہج البلاغہ محمد تقی جعفری مرحوم کہتے ہیں کہ کربلا کتاب نہیں ہے جو ایک رات میں پڑھ کر ختم کر دو. کربلا دنیا کی عظیم ترین لائبریری ہے جہاں پر کربلا کی تاریخ لکھی ہوئی ہے. پڑھتے چلے جاؤ, زندگی ختم ہو جائے لیکن کربلا کے فضائل کبھی ختم نہیں ہوتے. ایک دن ہے جو ساری کائنات پر بھاری, صدیوں پر محیط ہے. اس دن کے بانی کا نام ہے حسین. آسان نہیں ہے میرے عزیزو, لیکن ایک اور امتحان ہے جو امتحان کسی نبی سے نہیں لیا گیا, کسی امام سے نہیں لیا گیا. اس امتحان کو حسین نے کربلا میں دیا ہے. اس امتحان کا نام ہے امتحان عزت. بڑا گہرا جملہ ہے, بات آ گئی ہے تو میں نے بتا دیا ہے. مال کا امتحان دینا آسان ہے, جان کا امتحان دینا آسان ہے, جذبات کا امتحان دینا آسان ہے, اولاد کا امتحان دینا آسان ہے, عزت کا امتحان دینا مشکل ہے. بہت مشکل ہوتا ہے عزت کا امتحان دے, اور عزت کا بھی امتحان دیا دشت کربلا میں حسین میں, جو ایک نرالا امتحان ہے تاریخ بشریت میں. ذہن میں محفوظ رکھیے, میں ربط مصائب میں بڑھوں گا جملہ. عزت کا امتحان اگر کسی نے دیا ہے تو وہ حسین نے دیا ہے. بس تصور امتحانہ, امتحان میں حضرت ابراہیم کامیاب ہو گئے. اسماعیل کو لٹایا, گلے پہ خنجر کو رکھا, پروردگار عالم کی آواز آئی وناداناہ ان قد صدقت الرؤیا, اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. ففدیناہ بذبح عظیم, ہم نے اس قربانی کو آئندہ نسلوں میں منتقل کر دیا ہے. وہ ذبح عظیم کون ہے؟ وہ ذبح عظیم ہے حسین ابن علی. تاریخ ہمارے پاس ہے, قرآن کی تفسیر ہمارے پاس ہے. لوگ پوچھتے ہیں کربلا قرآن میں کہاں ہے؟ کربلا ذبح عظیم کے اندر چھپی ہوئی ہے. کچھ چیزوں کو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں چھپا دیا ہے تاکہ کوئی ڈاکو اسے چرا نہ سکے. نام علی صفات پروردگار میں چھپا ہوا ہے, کربلا ذبح عظیم میں چھپی ہوئی ہے, غدیر بلق کے لفظ میں چھپا ہوا ہے, کوئی اسے چرا نہ سکے. قیمتی چیزوں کو لوگ چھپا کے رکھتے ہیں. فضائل اہل بیت کو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں آیتوں کے لباس میں چھپا کے رکھا ہے, کوئی اس آیتوں کو تحریف نہ کر سکے, تحریف نہ کر سکے. ایک علی کا نام قرآن میں آ جاتا تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کے بچوں کے نام علی ہو جاتے, اور قرآن کی کتنی آیتوں میں دوسرے نام آ جاتے. پروردگار عالم نے کہا نہیں, اس خزانوں کو اوپن نہ کرو, اس کو خزانہ ہی رہنے دو. جو صاحب خزانہ ہے, جوہر ہیں, جوہری ہیں, وہ پہچان لیں گے کہ جوہر کسے کہتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ذبح عظیم میں چھپا کے رکھ دیا کربلا کو. آنکھوں پہ پٹی حضرت ابراہیم کے, اسماعیل کی آنکھوں پہ پٹی. اس کے باوجود حضرت ابراہیم خلیل اللہ, اللہ کے دوستار بن گئے. ذبح نہیں ہوئے اسماعیل ذبیح اللہ. صرف امتحان تھا, صرف ایک نقشہ تھا, صرف ایک تصور تھا. اس تصور کو دشت کربلا میں حسین نے صحیح کر دکھایا, تصور کو تصدیق کا لباس پہنایا, اس مجاز کو حقیقت کا لبادہ اڑایا. وہ سوچ رہے تھے یہ کر کر دکھا رہے ہیں, وہ خنجر دیکھ رہے تھے یہ خنجر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. وہاں زخم ذرا سا اسماعیل کے گلے گردن پر آ گیا تھا تو ماں تڑپ گئی تھی, لیکن دشت کربلا میں بچوں کے جگر کے ٹکڑوں کو دیکھ کر ماؤں نے شکر کا سجدہ کیا ہے.
کیا ہے کربلا، کیا ہے مقام شہداء کربلا؟ سلام ہو اے وارث ابراہیم خلیل اللہ تجھ پر اور تیرے اولاد پر، تیرے اصحاب پر، فی ابد الدہر جب تک دنیا ہے تم پر سلام ہو. اسماعیل کربلا کا نام ہے علی اکبر، ابراہیم کربلا کا نام ہے حسین. کون علی اکبر اور کون حسین؟ شبیہ پیغمبر علی اکبر، جنہیں حسن دے دیا پیغمبر اسلام نے، نام دے دیا مولا کائنات نے، اور عمر دے دی فاطمہ نے. رسول نے کہا میرا کردار لے لو بیٹا علی اکبر، خلقن خلقن و منطقن شبیہ رسول کا نام ہے علی اکبر. مولا کائنات نے کہا میرا نام لے لے بیٹا، علی اکبر کا نام ہے علی. اور فاطمہ نے بڑھ کر کہا میری عمر لے لو بیٹا، میری زندگی ہے 18 سال اور تم دشت کربلا میں تمہاری عمر ہوگی 18 سال. جوان رعنا یوسف کربلا ہے علی اکبر. دو ہی شخصیتیں تھیں انقلاب کربلا میں جو فوج میں شامل ہونے کی صلاحیت رکھتی تھیں، بقیہ بوڑھے تھے اور بچے تھے. حضرت حبیب، حضرت مسلم بن اوسجہ، اور سب 70 سال کے اوپر کے. اور دوسرا گروہ جو چھوٹے بچوں کا ہے، 13 سال، قاسم، اونو، محمد، یہ سب بچے ہیں. دونوں دو شخصیتیں تھیں انقلاب کربلا میں جو فوج میں شامل ہونے کی صلاحیت رکھتے تھے، ایک علی اکبر اور ایک عباس. ان دونوں پر بیویوں کی بہت امیدیں تھیں، بہت امیدیں تھیں. بعض روایتوں میں ہے کہ مولا نے سب سے پہلے جسے جنگ کی اجازت دی وہ علی اکبر ہے. معتبر روایتیں ہیں، سب سے پہلے اجازت دی وہ علی اکبر ہے. آئے باپ کے سامنے، بابا مرنے کی رضا چاہتا ہوں. حسین نے ایک ہی جملہ کہا بیٹا جاؤ اپنی ماں سے اجازت لے لو. علی اکبر نے کہا مجھے ماں ہی نے بھیجا ہے. کہا جاؤ پھوپھی زینب سے اجازت لے لو. بڑا مشکل مرحلہ تھا علی اکبر کا زینب سے اجازت طلب کرنا. کون زینب؟ جس نے 18 سال علی اکبر کو پالا تھا. جب علی اکبر کی ولادت ہوئی تھی تو زینب کبریٰ اپنے بھائی کے گھر پہنچی تھی. کہا بھیا مبارک ہو، تمہارے گھر میں ولادت ہوئی ہے، بیٹا پیدا ہوا ہے، بہن کو کیا تحفہ دو گے؟ حسین کربلا تعمیر کرنا چاہتے تھے، حسین کربلا تعمیر کرنا چاہتے تھے. امام نے علی اکبر کو اٹھا کر زینب کی آغوش میں دے دیا. بہن زینب اب تم اس کی تربیت کرنا کہ یہ کربلا کے لیے کام آ جائے جاؤ. بڑا مشکل تھا اجازت لینا، لیکن زینب کبریٰ علی کی بیٹی ہیں، علی اکبر کو اجازت دے دیتی ہیں. علی اکبر آتے ہیں باپ کے قریب، کہ بابا پھوپھی نے اجازت دے دی، ماں نے اجازت دے دی. نانا کا امامہ علی اکبر کے سر پہ رکھا، اپنی رضا علی اکبر کے دوش پہ ڈالی. بس ایک ہی سفارش کی مولا نے علی اکبر سے کہ بیٹا جب تک آمنا سامنا رہے مڑ مڑ کر مجھے دیکھتے چلے. جب تک آمنا سامنا رہے مڑ مڑ کر مجھے دیکھتے رہنا، اس لیے کہ باپ تجھے دیکھتا رہے تو تسلی میں ہو جائے. علی اکبر جانے لگے، جب کچھ دور چلے گئے تو مڑ کے دیکھا. کیا دیکھا؟ ضعیف باپ اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کے مقتل کی طرف چلا آ رہا ہے. ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا بابا آپ نے تو اجازت دے دی تھی، یہ پیچھے پیچھے آنے کا سبب کیا؟ تو علی اکبر سے مولا نے کہا بیٹا کاش تم صاحب بے اولاد ہوتے. تو سمجھ پاتے کہ باپ کے دل میں بیٹے کی کتنی محبت ہوتی ہے. ارے جوان بیٹا، باپ کی آنکھوں کا نور ہوتا ہے. علی اکبر اجازت لے کر مقتل کی طرف گئے. ارے لڑتے لڑتے علی اکبر وہ ایک منزل وہ بھی آئی، ایک پہلوان علی اکبر کے مقابلے میں آیا. تو امام حسین نے کہا محفظہ ذرا جب علی اکبر کی ماں سے کہہ دینا کہ علی اکبر کے لیے دعا کرے. ادھر ماں نے مسلح بچھایا، ارے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، میرے علی اکبر کو حسین سے ملا دے. ادھر ماں کی دعا قبول ہوئی
उधर अली अकबर रंग से पलट कर आए, वाहिद शुजा इंसान है अली अकबर जो मक्तल से पलट कर खैमे की तरफ आ रहे हैं, खैमे की तरफ आए। बाप इस्तकबाल के लिए बड़े, जब बच्चा शुजात दिखाता है तो बाप उसे तोहफे अदा करता है, अरे हुसैन दे तो क्या दे। अरे रिवायत ये कहती है अली अकबर की परवरिश ज़ैनब ने की, हुसैन ने इंतजार किया बरसों, अरे मेरा बेटा मुझसे कुछ मांगे तो, अरे मेरा बेटा मुझसे सवाल तो करे, अरे मैं उसे इनामात से नवाजूंगा। लेकिन वक्त ऐसा आया अली अकबर करीब आए, अरे बेटा मांगे तो क्या मांगे, अरे बाप दे तो क्या दे। एक ही जुमला अली अकबर ने कहा, बाबा अल आतश कद कतलनी, प्यास मुझे मारे दे। बाबा मुझे प्यास मारे दे रही है। अल्लाह अकबर, साकी कौसर का बेटा, खैमे में पानी नहीं जो अपने बेटे को पिला सके, इतना कह दिया बेटा मेरी जबान अपने मुंह में रख लेना, अरे कुछ तसल्ली हो जाएगी। अली अकबर ने जबान मुंह में ली, खींच के बता दिया, बाबा आपकी प्यास तो मुझसे। हुसैन प्यासे, अली अकबर प्यासे, दुआ दी इमाम ने, जाओ बेटा मेरे नाना इंतजार कर रहे हैं। हाथ में जामे कौसर लिए अली अकबर रन की तरफ गए, अरे रज्ज पढ़ने लगे, मैं रसूल का नवासा हूँ, मैं हुसैन का बेटा हूँ, मैं अली का पोता हूँ, अरे कोई आए मेरे बाप पर कोई तीर चला नहीं सकता, कोई नैजा मार नहीं सकता, दीन की हिफाजत के लिए मैं अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। 3 दिन का भूखा प्यासा ये जवान लड़ता तो कितना लड़ता, दुश्मनों ने घेर लिया, अरे अली का चांद, हुसैन की आंखों का नूर, अरे मक्तल में दुश्मनों के दरमियान गिर गया। फकतहू अरबन अरबा, किसी ने तीर चलाया, किसी ने नैदा मारा, किसी ने तलवार चलाई, अरे घोड़े पर संभल ना सके, घोड़े से जमीन पर आने लगे। रिवायत ये कहती है जो भी शहीद गिरता था वो हुसैन को मदद के लिए पुकारता, लेकिन अली अकबर का अंदाज कुछ बदला हुआ नजर आया। अली अकबर ने अपने बाप को मदद के लिए नहीं बुलाया, कहा अलैका मिन्नी सलाम, बाबा खुदा हाफिज, मैं जा रहा। बाबा खुदा हाफिज, मैं जा रहा हूँ। अरे क्यों मौला ने ऐसा सलाम किया, अजब नहीं अली अकबर आवाज दे, तुम्हें नहीं मालूम ज़ईब बाप जवान की यह हालत नहीं देख सकते, वो ये हालत नहीं देख सकेगा। अलैकुम अस्सलाम, बाबा खुदा हाफिज, उधर हुसैन की आंखों का नूर, अरे मक्तल में गिर गया, हुसैन मक्तल की तरफ जाने लगे। मीर अनीस कहते हैं 70 जगह हुसैन बैठे फिर उठे और पुकारते रहे, या अली या अली या अली। मुझे नहीं मालूम ये किस अली को आवाज दे रहे थे, अपने अली को जो मक्तल में है या नजफ के अली को। किस अली को आवाज दे रहे थे इमाम, अपने अली को आवाज दे रहे थे या नजफ के अली को आवाज दे रहे थे। इमाम ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे जहां जवान बेटे का लाशा है, ज़ईब बाप है, बेटे का एक हाथ सीने पर है। इमाम ने पूछा, बेटा ये तुम्हारा सीने पर हाथ क्यों है? अरे कहा, बाबा अरे नोके नायजा और सिना का पल टूट चुका है। हुसैन ने हाथ को हटाया, क्या देखा? बर्ची का पल टूट चुका था। हुसैन करीब गए, अपने आस्तीन को उल्टा, अरे बर्ची के पल पे अपना हाथ रखा, नजफ का रुख किया, बाबा दरे खैबर उखाड़ना। म معافی چاہتا ہوں, مصائب سخت ہیں لیکن میں آج نہ پڑھوں تو پھر میں کب پڑھ سکتا ہوں, مصائب سخت ہیں, جگر کو تھام کر یہ جملہ سنیے گا, بابا در خیبر کو اکھاڑنا آسان ہے جوان بیٹے کے سینے سے برچی کا پل نکالنا مشکل. جو ہی برچی کا پل امام نے نکالا, ارے برچی کے ساتھ جوان کا کلیجہ. برچی کے پل کے ساتھ جوان کا کلیجہ نکل آیا, حسین نے اپنا سر جوان کے سینے پر رکھا. بیٹا کیا نانا آ گئے, بیٹا کیا بابا آ گئے. اکبر نے اشارہ کیا, ہاں بابا نانا نانا جامع کوثر لیے میرا انتظار کر رہے, جامع کوثر لیے میرا انتظار کر رہے ہیں, اور حسین کی آنکھوں کے سامنے جوان کا دم نکل گیا. کتنی بڑی مصیبت ہے, کوئی بیان نہیں کر سکتا. ارے ابراہیم اس دنیا سے گزرے تھے تو پیغمبر اسلام سے اصحاب نے کہا, یا رسول اللہ آپ قبر میں مت جائیے, باپ کے دل میں بیٹے کا غم ہوتا ہے. ارے باپ کو اجازت نہیں دی جاتی, ماں کو اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ جنازے کے قریب آئے, اس لیے کہ وہ برداشت نہیں کرتے. یہ کیسا امتحان ہے, باپ کے آنکھوں کے سامنے جوان بیٹے کا دم نکل رہا ہے, جوان بیٹا اس دنیا سے چلا گیا, جگر کو قربان کر دیا اسلام کے لیے. اب حسین کھڑے ہوئے, یا علی مدد کہہ کر کھڑے ہوئے, ابھی ذمہ داریاں ہیں, جنازے اٹھانے ہیں, ابھی پیاس ہے, ابھی بھوک کا امتحان ہے, ابھی اصغر باقی ہے, ابھی عباس باقی ہے, ابھی حبیب باقی ہے. یا علی مدد کہہ کر امام کھڑے ہوئے, ایک مرتبہ سر کو اٹھانا چاہا, ارے بدن زمین پر رہ گیا, ارے تن کو اٹھانا چاہا, سر زمین پر رہ گیا. حسین نے کیا کہا, خیمے کا رخ کیا, اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ حسین کی مدد کرو. ارے فاطمہ کا
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
بازار کوفہ میں جب سرے علی اکبر کو بیویوں نے دیکھا, کوفے کی عورتوں نے دیکھا کتنا حسین ہے یہ نوجوان, اس کی ماں مر گئی ہوگی, تو فوراً زینب نے کہا یہ نہ کر,
ارے یہ دیکھ رہی ہے اس کی آنکھوں کے سامنے جوان نے دم توڑ دی.
بڑی عظیم مصیبت ہے علی اکبر کی. بس کہہ دوں ایک جملہ ان شیعوں کو یاد کرنا جو شیعہ جان قربان کر رہے ہیں عراق میں, عاشور صحیح طریقے سے گزر جائے عراق و پاکستان میں. یہ دعا کرتے ہوئے مصائب کا جملہ سننا, علی اکبر کی مصیبت اتنی سخت ہے کہ کوئی بیان نہیں کر سکتا. ہمارے علماء نے کہا ہے کہ ہمیشہ اس مصیبت کو بیان نہ کرنا, کچھ مخصوص اوقات میں بیان کرنا, ورنہ ہمارے چاہنے والے اس مصیبت کو برداشت نہیں کر سکتے. خطیب پہنچا ایران سے زائروں کو لے کر مرقد امام حسین میں پہنچا, شب جمعہ کا وقت تھا, اس نے اصحاب کو جمع کر کے روضہ امام حسین کی گنبد کے نیچے اس نے علی اکبر کے مصائب پڑھے. ایک کہرام بپا ہوا گریے کا, رونے کا ایک کہرام بپا ہوا. جب رات ہوئی وہ خطیب آیا اور سو گیا, خواب میں اس نے امام حسین کو دیکھا, امام حسین تشریف لائے ہیں اور اس خطیب سے کہا کہ اے میرے خطیب تجھے میرا سلام ہو, میرے چاہنے والوں کو میرا سلام سنا دینا, जो जाहिर आ नहीं सके हैं मजबूरी की बिना पर, उनको मेरा सलाम कह देना। उसके बाद एक इमाम ने जुमला कहा कि आइंदा शबे जुम्मा आना तो मेरे रोजे में अली अकबर की मुसीबत बयान न करना। खतीब ने कहा मौला माफ कीजिएगा, मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, मुझसे कोई खता तो संसद नहीं हो गई, मौला मुझे माफ कीजिएगा, अरे मसाइब पढ़ने में मैंने कोताही तो नहीं की। तो इमाम ने फरमाया नहीं नहीं, तूने अली अकबर के मसाइब पढ़ लिए, अरे अच्छे मसाइब तूने पढ़ लिए, लेकिन याद रख शबे जुम्मा मेरी माँ मुझसे मिलने के लिए आती है। अरे जब भी तू अकबर की मुसीबत बयान करता मेरी माँ बेहोश हो जाए। अरे बर्दाश्त नहीं। अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला वअल अरवाह अल्लती हलत बिफनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदा ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الهدي مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ماتم الحسين
الحسين Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein,
Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein,